حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: وَإِنَّ النِّيَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا وَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ. ایک اور صلوات بھیج دیجئے گا. دعا گو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہم سب کی جانب سے اس عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اس کا صلہ اور اجر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی دعا گو ہیں کہ اس عزاداری کا جو اصل مقصد اور ہدف ہے اس کی معرفت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ہدف کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کرام، کیونکہ آج اگرچہ عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، حجت الاسلام والمسلمین مولانا اعجاز حیدر مظاہری حفظہ اللہ تعالی کے وجود بابرکت سے اللہ تعالی انہیں اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن کیونکہ ہماری مجالس کا آغاز آج ہو رہا ہے اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ اپنی پہلی مجلس کا عنوان ہی میں نیت قرار دوں. خطبے کے آخر میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ النِّيَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، بے شک یقینی طور پہ، حتمی طور پہ نیت زیادہ فضیلت رکھتی ہے عمل سے. بلا فاصلہ میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حدیث ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی خود عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا محور و مرکز عمل ہے، اور اسی وجہ سے ہماری ساری توجہ عمل کی طرف رہتی ہے. جبکہ یہ مشہور و معروف حدیث، اس میں پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دار و مدار کا مطلب یہی ہے کہ اگر نیت ہے تو عمل ہے، اگر نیت نہیں ہے یا ہے مگر نیت خالص نہیں ہے، یا تو نیت کی ہی نہیں، اور اگر کی خالص نہیں کی، تو اس مشہور و معروف حدیث کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل انجام ہی نہیں پایا. کیونکہ یا تو ہم نے نیت کی نہیں، یا نیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، وہ نیت خالص نہیں تھی، لہذا عمل ہوا ہی نہیں. اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، نیت عمل کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اب دار و مدار کا مطلب ہے کہ نیت بیس اور بنیاد ہے. ہر عمارت بیس اور بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. اگر بنیاد نہ ہو، عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت ہوگی تو ہمارے عمل کی عمارت کھڑی ہوگی، ہمارا عمل وجود میں آ سکے گا. پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الا وَإِنَّ النِّيَّتَ هِيَ الْعَمَلُ، آگاہ رہو، میں اس سے بھی بڑھ کر نیت کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو نیت ہی عمل ہے. الا وَإِنَّ النِّيَّتَ هِيَ الْعَمَلُ، دیکھو نیت ہی عمل ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ نیت اور عمل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. وعلیکم السلام. اس عنوان سے کہ عمل کی بنیاد نیت ہے. جس طرح کہ بنیاد ہٹا دی جائے، عمارت فوراً گر جائے گی، عمارت کھڑی ہی نہیں رہ سکتی بغیر بنیاد کے. تو عمل وجود میں آ ہی نہیں سکتا بغیر نیت کے. لہذا یہ مت سوچنا، میں یہ نہ سوچوں کہ میں پہلے نیت کرتا ہوں پھر عمل ہے. امام فرما رہے نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ یہ سوچ کر نیت کرو کہ نیت ہی عمل ہے، یعنی میری نیت ہی سے عمل کا آغاز ہو رہا ہے. میں جو بنیاد رکھ رہا ہوں، یہ مت سوچنا کہ پہلے بنیاد ہوگی پھر عمارت کھڑی ہوگی. یہ بنیاد ہی عمارت ہے، عمارت کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اس بنیاد سے، تو عمل کا آغاز ہو چکا ہے نیت سے. بالکل اسی طرح کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ میری مجالس جو ہے یہ کل سے شروع ہوں گی. نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجالس کا آغاز آج ہی سے ہو گیا ہے، اور یہ پہلی مجلس ہے ان چار یا پانچ میں سے، یہ پہلی مجلس ہے. تو یہ کہ میں نے جو ہے وہ عنوان نیت قرار دیا، تو امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ نیت ہی عمل ہے. لہذا توجہ دو نیت پر کہ یہ نیت خالص ہو. اب یہ نیت کے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی کام انجام دینا چاہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم چاہے وضو کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور دوسرے واجبات انجام دے رہے ہوں، یا ہم والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کسی مستحق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، کسی برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، غرض یہ کہ کوئی بھی کام اللہ کی اطاعت کی نیت سے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے، تو ہماری نیت، مومن کی نیت جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے قربتاً الی اللہ، یہ میری نیت ہے، میں اپنے اس عمل کے ذریعے یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ میں یہ جو کام بھی انجام دے رہا ہوں میری نیت یہ ہے، میرا قصد یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میں اس سے یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل سے مجھے ملنا کیا چاہیے؟ تیرا قرب. اور قرب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا. اے اللہ میں یہ جو کام بھی انجام دے رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ تیری خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے. ایک صلوات بھیج دیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جنگ احد واقع ہو رہی ہے، اور دوسرے مجاہدین کی طرح ایک اور بھی مسلمان مجاہد بنام قزمان، یہ سیرت ابن حشام میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی شریک ہے. اور دوران جنگ اس نے 7 سے 8 مشرکین مکہ کو فنار کیا، اس دوران انتہائی زخمی ہو گیا، لہذا اسے میدان جنگ سے اٹھا کر اسے مدینے میں بنی ظفر کے محلے میں لے آئے اور اس کی مرہم پٹی شروع کی گئی. تو کچھ مسلمان مجاہدین اس کے ساتھی عیادت کے لیے آئے اور کہا کہ قزمان تمہیں جنت کی بشارت ہو. یہ قزمان وہ شخص ہے کہ روایت بتاتی ہے کہ اس کا شجر نسب مکمل کسی کو معلوم نہیں تھا، پیغمبر خدا کے سامنے جب بھی اس کا ذکر ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے یہ دوزخی ہے. اب جنگ احد میں پیغمبر اکرم نے فرما دیا نا، تو پیغمبر اکرم نے فرما دیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو یؤمنون بالغیب کی منزل پر فائز ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہے. لیکن بہرحال ہر ایک اس مقام و مرتبے پر فائز نہ ہو سکا، اسی وجہ سے کچھ مسلمان اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہے، جب بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا تھا اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مرتبہ اسے دوزخی کہہ چکے تھے. تو رسول خدا جسے دوزخی کہیں اسے جنت کی بشارت دینا، اگر تکذیب رسالت میں نہ آئے تو توہین رسالت میں تو آئے گا. اب آپ دیکھیں مسلمان ہیں، اصحاب ہیں، مجاہد ہیں، پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ میں ہیں. تو بہرحال اسے یہ بشارت دی تو وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ تم مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ خدا کی قسم میں جنت کے لیے نہیں لڑا تھا، میں تو صرف اس لیے میدان جہاد میں آیا تھا، میدان جنگ میں آیا تھا، تاکہ میں یہ ثابت کروں کہ جس قبیلے سے میرا تعلق ہے وہ قبیلہ کتنا بہادر ہے، کتنا طاقتور ہے، کہ میں اکیلے نے 7 سے 8 مشرکین مکہ کو قتل کیا ہے۔ بہرحال باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں وہ زخموں کی تکلیف اسے بے چین کر رہی تھی، تکلیف برداشت نہ کر سکا اور ایک تیر نکالا اپنے ترکش سے اور اپنی شہرگ اس تیر سے کاٹ لی، اور اسی وقت خودکشی کر کے وہ موت واقع ہو گئی۔ اور خودکشی کی موت والا جو ہے وہ جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں جاتا ہے۔ سلامات بھی دیجیے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو جس وقت وہ میدان نبرد میں جا رہا تھا اس کی نیت یہ تھی، لہذا پیغمبر اکرم اور فرزند رسول اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ نیت جو ہے وہ عمل سے جدا ہے، جیسی نیت ہوگی وہی عمل ہوگا، کیونکہ نیت ہی عمل ہے۔ لہذا تمہاری نیت جو ہے وہ جہاد کی نہیں تھی، تم اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے تم نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، تم اس لیے میدان جہاد میں نہیں آئے تھے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑو، اور اگر مارے جاؤ تو تمہاری یہ تمنا ہو، نیت ہو کہ اے کاش مجھے درجہ شہادت ملے اور جام شہادت میں نوش کروں۔ لہذا ایک اور بھی اوائل الاعلی میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، تین الفاظ ہیں اور میسج اور پیغام ایک ہی ہے، کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، تم جیسی دنیا کی زندگی گزارو گے تمہیں موت بھی ویسی ہی ملے گی، اور موت کے بعد جو قیامت کی زندگی ہے وہ بھی ویسی ہی ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حیات کے تین مراحل ہیں، پہلا مرحلہ ہے دنیا کی زندگی کا، دوسرا مرحلہ ہے برزخ کی زندگی کا، اور تیسرا مرحلہ ہے قیامت کی زندگی کا۔ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ آخر الذکر جو دو زندگیاں ہیں وہ موقوف اور منحصر ہیں دنیا کی زندگی پر، بالکل وہی والی بات کہ انما الاعمال بالنیات، ایک مومن زندگی گزارتا ہے کس نیت سے، انما الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دیکھو دنیا کے حوالے سے اپنی رائے صحیح کرو، اپنا تصور، اپنا ایمان اور عقیدہ اور اپنی سوچ کو صحیح کرو، تصور کائنات کیا ہونا چاہیے، الہی ہونا چاہیے، مادی نہیں ہونا چاہیے۔ انما الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا میں اس ایمان و عقیدے اور اس الہی تصور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ دنیا صرف آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا سے تم نے آخرت کو حاصل کرنا ہے، اس دنیا سے کچھ نہیں ملنا، تم جو کچھ یہاں کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ لہذا پیغمبر اکرم اس حدیث میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جیسی دنیا کی زندگی ہوگی ویسے ہی تمہاری موت واقع ہوگی، اگر زندگی اچھی رہی ہے تو موت بھی اچھی ہوگی, اور جیسی موت تمہیں ملے گی اسی کنڈیشن میں قبر سے قیامت کے دن تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے. جیسی موت واقع ہوئی تھی ویسی ہی دوبارہ روح ڈال کر قبر سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس بات کی فکر مت کرنا, حلقان مت ہونا, پریشان مت ہونا, فکر مند نہ ہونا کہ عالم برزخ کیسے گزرے گا اور عالم قیامت کیسے گزرے گا. یہ دیکھو کہ میری دنیا کیسی گزر رہی ہے, کیونکہ جیسی دنیا ہوگی ویسے ہی جو ہے وہ برزخ بھی ویسے ہی ہوگا اور قیامت کی زندگی بھی ویسی ہی ہوگی. لہذا گویا کہ دنیا کی زندگی مانند نیت ہے کہ بس سمجھ لو کہ تمہارے اس دنیا ہی سے تمہارے برزخ کا بھی آغاز ہو رہا ہے, برزخ کی زندگی کا تعین ہو رہا ہے کہ برزخ میں کیسے رہو گے. یہ دنیا کی زندگی تمہیں بتا رہی ہے جیسے یہاں رہ رہے ہو برزخ کی زندگی بھی چاہے جتنی مختصر ہو یا جتنی طولانی ہو, بس جیسے یہاں کے شب و روز گزر رہے ہیں ویسے ہی برزخ کی زندگی بھی گزرے گی, اور ویسے ہی قیامت میں اسی حالت و کنڈیشن میں واضح نتیجے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. لہذا زیارت عاشورہ میں ہم اسی لیے کہتے ہیں, قرآن ہو یا معصومین علیہ السلام کی احادیث و روایات ہو یا ان کی دعائیں ہوں یا ان کی سیرت اور کردار پر مشتمل ان سے منسوب صحیح اور سچے واقعات ہوں, ان تمام کا ایک واحد مقصد ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت. زیارتوں کے ذریعے بھی ہماری تربیت مقصود ہے کہ مثلا زیارت عاشورہ ہم پڑھ رہے ہیں, زیارت عاشورہ کے درمیان میں ایک دعائیہ جملہ ہے, دیکھیں آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں ہم, اختتام سے پہلے بیچ میں تقریباً ایک دعائیہ جملہ ہے. یہ دعائیہ جملہ جو ہے وہ زیارت سے باہر بھی ہو سکتا تھا, شروع میں بھی ہو سکتا تھا, آخر میں بھی ہو سکتا تھا, نہیں, اول و آخر زیارت ہے, بیچ میں جو ہے وہ ایک دعائیہ جملہ ہے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یہ کیا ہے یہ دعائیہ جملہ؟ دوسری دعاؤں کی طرح گویا کہ یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تمہیں یہ سعادت ملی ہے اس دنیا میں کہ تمہاری نسبت حسین سے ہے, تو پھر اس نسبت کے تقاضے پورے کرو. جب تم حسین سے منسوب ہو گئے, جب میرے دل میں حسین کی محبت ہے, حسین کی معرفت ہے, حسین سے عشق ہے, میں حسین کا عزادار ہوں, تو اب کہا کہ ایک حسینی کی تمنا کیا ہونی چاہیے, اس کی دعا کیا ہونی چاہیے, اس کی آرزو کیا ہونی چاہیے, اس کی خواہش کیا ہونی چاہیے, اس کے دل میں کس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے. کہا یہ دعا مانگو, تمہاری یہ نیت ہونی چاہیے, یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ پروردگار میں جینا چاہتا ہوں, چاہے جتنی بھی زندگی ہے, لیکن میرا یہ جینا کیسا ہونا چاہیے, میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ایک گھنٹے کی حیات ہو، ایک دن کی زندگی ملے، ایک سال کی زندگی ملے، جتنی بھی مجھے سانسیں ملی ہیں، پروردگار میری دعا ہے، میری تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میں نے یہ نیت کی لی ہے، میرا قصد و ارادہ ہے کہ میں جیوں گا تو ان کی طرح اور مروں گا تو ان کی طرح۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ یہ دعا کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ سورہ الحمد میں ہم کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر کی جانب جو تو نے ہدایت کر دی ہے، میں سیدھے راستے پر آ چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، بس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ پروردگار دعا یہ ہے کہ اس ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھنا، یعنی گویا کہ یہ جو ہدایت ملی ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں نیت کروائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہدایت کا راستہ ملا ہے تو اب اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، میری نیت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا، زندگی کی آخری سانس تک اسی صراط مستقیم پر چلتا رہوں گا۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے کن کا؟ وہی زیارت عاشورہ کا جملہ کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو ان کی حیات کے مطابق، مرنا چاہتا ہوں تو ان کی شہادت جیسے، مجھے زندگی ملے تو ان کی جیسی، موت ملے تو ان کی شہادت جیسی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ آل رسول کا راستہ ہے، آل محمد کا راستہ ہے، پروردگار اس راستے پر میں ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں۔ اور اس راستے کا ایک خلاصہ، سال میں ہم عید کی دو نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں، اس قنوت والی دعا کا ایک جملہ یہ ہے وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ۔ وہ سورہ الحمد میں وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا وہ سیدھا راستہ کیا ہے جس پر میں نے ثابت قدم رہنا ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ میں جس زندگی اور موت کی تمنا کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عید کے دن یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری یہ نیت ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ پروردگار جن نیکیوں میں، جن حسنات میں تو نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو رکھا ہے، مجھے بھی ان نیکیوں میں داخل کر دے، اور جن منکرات و برائیوں سے تو نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو دور رکھا ہے، وہ باہر ہیں، پروردگار مجھے بھی ان برائیوں سے نکال دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ آئیے ان ایام کی مناسبت سے بس آخری واقعہ، اور یہ شاید یہی جو ہے وہ تمہید مصائب قرار پائے۔ چہلو میں شہداء کربلا علیہ السلام کے موقع پر سب سے پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے ہمراہ کوفے کے علماء اور فقہا میں سے ایک عالم اور فقی جناب عطیہ بن سعید، جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے غلام ہیں، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ غلام نہیں بلکہ جناب جابر کے بہت گہرے دوست تھے. اور اسی لیے یا تو یہ مدینہ سے کوفہ گئے تھے یا کوفے سے نابینا ہونے کی بنا پر, معذور ہونے کی بنا پر کوفے سے انہیں مدینہ بلایا اور پھر اپنے ہمراہ لے کر جو ہے وہ کربلا پہنچے ہیں. جب وہ جناب جابر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو چکے اور گنج شہیدہ کی طرف آپ نے رخ کیا اور شہداء کربلا کی خدمت میں سلام کیا, تو آپ کا آخری جملہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد کو برحق مبعوث بنبوت کیا, اے شہداء کربلا ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے. جناب عطیہ اگرچہ عالم و فقیہ ہے مگر جناب جابر کے مقام و مرتبے پر فائز نہیں ہے. وہی جناب موسیٰ و خضر علیہ السلام والا مسئلہ. جناب عطیہ کہتے ہیں کہ اے جابر یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا واللہ میں نے صحیح کہا, واللہ لقد سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ کی قسم بتحقیق کوئی شک و شبہ نہیں, نہ اپنی سماعت پر نہ اپنے حافظے پر نہ اپنے ایمان میں, قسم بخدا میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے جو میرے حبیب ہیں اللہ کے رسول ہیں کہ جو انسان کسی قوم سے محبت کرتا ہے, کسی گروہ سے, کسی لشکر سے, کسی خاندان سے, کسی ایک قوم کی تہذیب و ثقافت سے, کسی تنظیم سے, کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسی گروہ کے ساتھ, اسی قوم و قبیلے اور اسی تنظیم کے ساتھ محشور کرے گا. اور جو انسان کسی قوم کے عمل سے, ان کی سیرت, ان کے کردار, ان کے کلچر, ان کے آئین, ان کے قانون, ان کے منشور کو پسند کرتا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے یہ قانون صحیح ہے, اللہ کا قانون نہیں, ان کی تہذیب و ثقافت, ان کا طرز زندگی, ان کے قوانین یہ صحیح ہے, تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس قوم کے عمل میں شریک کرے گا. کیونکہ تم پسند کرتے تھے, خالق کے قانون کے مقابلے میں تم نے مخلوق کے قانون کو ترجیح دی, تم راضی ہو, لہذا وہ جو عمل کر رہے تھے اس میں تم بھی شریک ہو. یعنی اگر تم اس معاشرے میں ہوتے یا تمہارے معاشرے میں وہ قانون نہ ہوتا, تم اسی قانون کے مطابق زندگی گزارتے, اسلام کے نظام کے تحت زندگی نہیں گزارتے. لہذا تم ایسے ہی ہو جیسے وہاں پر رہ رہے تھے, گویا کہ تم اس قوم کا حصہ ہو. بالکل اسی طرح کہ اگر اذان کے کلمات کو کوئی دہرائے نہیں, یہاں تو اذان ہو رہی ہوتی ہے اور نوحے چل رہے ہوتے اور عزاداری سے متعلق جو سلسلہ ہے وہ رکتا نہیں ہے. کربلا کا جہاد رک گیا, لیلۃ الحریر کو اس جنگ میں کتنی مرتبہ امام علی علیہ السلام نے جنگ کو روکا ہے, شب عاشور یعنی باقاعدہ ایک شب امام حسین علیہ السلام نے مانگی ہے, لہذا جناب سیدہ علیہ السلام کا وہی جملہ مناسب ہے اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کا ناراض ہوئے مت کہا کرو اپنے آپ کو شیعہ، محب کہا کرو، تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے، تم ہمارے محب ہو. علی کے شیعہ تو حسن و حسین ہیں، بلال ہیں، میثم تمار ہیں، یہ ہیں، ابو ذر ہیں، جناب مالک اشتر ہیں. لہذا مہلت مانگی ہے. تو اب جناب عطیہ کہتے ہیں آخری جملہ، کہتے ہیں کہ میری اور میرے اصحاب کی نیت حسین اور حسین کے اصحاب کی نیت تھی، جو امام حسین علیہ السلام کی نیت تھی اور ان کے اصحاب کی نیت تھی، اور اس نیت کے مطابق وہ میدان کربلا میں آ گئے، پہنچ گئے، قربانیاں دی. میری اور میرے اصحاب کی بھی نیت یہی تھی، لیکن ہمارے پاس عذر شرعی تھا، ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن ہماری نیت یہی تھی. اور امام نے یہی فرمایا تھا جو سرنامہ کلام والی روایت تھی، الا و ان نیت ہی العمل، دیکھو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور دیکھو نیت ہی عمل ہے. اور جیسے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث سنائی، لہذا فرمایا کہ اے عطیہ، اس پیغمبر اکرم کی حدیث کے مطابق اگرچہ ہم کربلا میں نہیں آئے، وہ مصائب، وہ سفر، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں ہم نے نہیں اٹھائیں، مگر ہم میدان کربلا کے جہاد میں شریک رہے. بالکل اسی طرح کہ جب جنگ جمل کی فتح مبین کے موقع پر واپسی پہ امام کے ایک ساتھی نے کہا امام علیہ السلام سے کہ اے کاش میرا بھائی ہوتا تو وہ بھی اس واضح فتح و نصرت کو اور غلبے کو دیکھتا، تو امام نے پلٹ کر سوال کیا، کیا تمہارا بھائی ہمارا محب ہے؟ کہا کہ جی ہاں. کہا یاد رکھنا، اس جنگ جمل میں نہ صرف تمہارا بھائی بلکہ ہر وہ انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں اور اس اپنے باپوں کے صلبوں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، وہ اس جنگ جمل میں شریک تھے. صرف نیت کی بنیاد پر، صرف نیت کی بنیاد پر. لہذا ہم جو یہ زیارت وارثہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، تمنا ہے، تڑپ ہے، افسوس ہے، اے کاش کربلا ہوتی، اے کاش ہم ہوتے تو کربلا میں پہنچ جاتے، یعنی ہماری نیت ہے نا، ہمارا ارادہ ہے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہی تو فرمایا تھا نا کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسینیت، حسین کی شہادت کے بعد ختم نہیں ہوئی، حسینیت ہر زمانے کے امام کی شکل و صورت میں زندہ رہی اور تمہیں دعوت دیتی رہی کہ حل من ناصر ینصرنا. بے حسین تو شہید ہو گئے، مگر اسلام نے تو قیامت تک رہنا ہے، لہذا اسلام کو آوان و انصار کی ضرورت ہے قیامت تک کے لیے. تو صدائے حل من ناصرین کی گونج ہر امام کے زمانے میں قیامت تک سنائی دیتی رہے گی. اور اسی طرح کربلا میں، کوفے میں، شام میں، پوری مملکت میں یزید ختم ہو گیا، ذلیل و رسوا ہوا، نابود ہو گیا، فی النار ہو گیا، مگر یزیدیت ختم نہیں ہوئی. اس یزید کی حکومت اور نظام کا سلسلہ ہر امام کی امامت کے مقابلے میں آج بھی جاری و ساری ہے. آج اگر مہدویت ہے، اگر علویت ہے، شیعیت اور حسینیت ہے، تو ہم دنیا کے ہر خطے میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گروہ، مختلف قبائل، مختلف حکومتیں اور مختلف لشکر وہی کر رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین اور محبان و عاشقان حسین ابن علی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، وہ ظلم و ستم آج بھی باقی ہے. یزید پلید کے دربار میں ایک شخص نے عدم معرفت کی بنیاد پر جناب سکینہ علیہ السلام کو کلیزی میں طلب کیا تھا، جناب زینب علیہ السلام کو جلال آ گیا. کیا افغانستان اور عراق اور شام میں مسلمان اور مومن خواتین کی فروخت نہیں ہوئی؟ اور ولی فقیہ کے عنوان سے کیا آیت اللہ خامنائی نے مداخلت کر کے پیسے دے کر انہیں آزاد نہیں کروایا؟ لہذا بڑا کٹھن مرحلہ تھا. برحق ہے یہ جملے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، آپ کے قیام کو، آپ کی تحریک کو تکمیل تک پہنچایا ہے امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب علیہ السلام نے. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی پاک و پاکیزہ سیرت کے ذریعے جو پیار و محبت اور احترام انسانیت اور درگزر اور معاف کر دینے پر مشتمل تھی، تعبیر تھی، امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب علیہ السلام کا کردار بھی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہی رہا. لہذا دیکھیں راستے کے جو واقعات ہیں، درباروں کے جو واقعات میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن وہ جو ابھی میں نے واقعہ شروع کیا تھا اسے میں اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہی مصائب ہیں آج کے، یہی آل رسول کی مصیبت ہے، یہی وہ توہین و تذلیل ہے کہ جسے یاد کر کے امام سجاد علیہ السلام الشام 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 کہہ کے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ آپ کا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ جب اس شخص نے جناب سکینہ علیہ السلام کے لیے کہا کہ اے یزید میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، جناب زینب علیہ السلام نے فریاد بلند کی، اے شخص تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کوئی انسان اسے اور ہمیں کنیزی میں نہیں لے سکتا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کیوں نہیں لے سکتا، اے یزید مجھے اس کنیزی میں دے دے اسے. یزید متوجہ ہوا جناب زینب علیہ السلام کی طرف، کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت اس بچی کو کنیزی میں لے سکتا ہوں اور اس کی کنیزی میں دے سکتا ہوں. جناب زینب حسین ہے، علی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا یزید یاد رکھ، اس بچی کو کنیزی میں لینے کے لیے پہلے میرے نانا کے دین سے خارج ہونا پڑے گا. تو جو اپنے آپ کو یہ کہلوا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ قیدی خوارج ہیں، میں بتا رہی ہوں آنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ تو خارجی ہو جائے گا، ہمارا اسلام تو باقی ہے ہمیشہ کے لیے. تو خارجی ہو جائے گا اگر اس بچی کو اپنی اسیری میں اپنی کنیزی میں لیا. وہ شخص کہتا ہے کیا مطلب میں سمجھا نہیں. تو اب جو دوسرے واقعات کی طرح یہاں جناب زینب علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا, اے شخص تجھے نہیں معلوم, تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں اور یہ بچی کون ہے, میں علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں اور یہ سکینہ جسے تو کنیزی میں لینا چاہتا ہے اور اب لینا نہیں چاہے گا, تو توبہ کرے گا, تو روئے گا, تو گڑ گڑائے گا. ارے یہ اسی حسین مظلوم کی بیٹی ہے جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں گردن سے نہیں پسے گردن سے ذبح کیا گیا تھا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعاء بجاه محمد وآله. بار الہ محمد اور آل محمد علیہم السلام, شہداء کربلا سیران کربلا علیہم السلام, خصوصاً قائم آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ, اس فرش عزا اور اس پر بیٹھے ہوئے عزادار مومنین کے گری و بکا اور ان کے پاک و پاکیزہ اشکوں کا واسطہ, اس عزاداری کو اجر رسالت کے عنوان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تمام اہل ایمان و اہل اسلام اور مظلوم انسانوں کی, بے کس انسانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہماری اور ہمارے مرحومین کے گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہ گزرتے دنوں کے ساتھ ہمیں وحدت و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, گزرتے دنوں کے ساتھ ہماری نگاہوں سے پردے اس طرح ہٹا دے کہ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے. بار الہ مملکت خدا داد پاکستان, عالم اسلام اور مرکز اسلام, سرزمین جمہوری اسلامی ایران, مقامات مقدسہ اور سرزمین جنت نظیر عراق و شام کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما, اور اس دور کے ناصبی جو مختلف ناموں, لشکروں اور پرچموں کے ساتھ ہیں, پروردگار انہیں بہت جلد زمین بیضہ میں دھنسا دے. بار الہ قلب مبارک صاحب الامر کو ہم سے راضی و شاد فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے.